الرحمن الرحیم الحمدللہ ہماری تلاوت کا آغاز بارہویں پارے کے دوسرے پاؤ سے ہوا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قوم کو اللہ کا پیغام, اللہ کی توحید کا دعوت, اللہ کی توحید کی دعوت دی اور فرمایا, میں اس اللہ کے پیغام میں میرا کوئی اپنا مفاد نہیں ہے, میں تمہارے اوپر بوجھ نہیں ہوں, میری اس محنت کا بدلہ اللہ کے اوپر ہے اور تم سے مجھے نہ کچھ لینا دینا کچھ نہیں ہے, اللہ کا پیغام اخلاص سے پہنچا رہا ہوں. اور پھر فرمایا, اللہ سے معافی مانگو گے اللہ تمہیں اس کی برکتیں دنیا میں بھی نصیب فرما دے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا, فرمایا استغفار کرو گے تو اللہ رحمت کی بارشیں بھیجے گا, اللہ تمہاری قوت میں صحت میں برکت نصیب فرما دے گا. قوم کہنے لگی کہ تیری باتیں سمجھ سے بالا تر ہیں. حضرت ہود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میں اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہوں, وہی میرا محافظ نگہبان ہے. پھر حضرت صالح علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ ہے, انہوں نے میں اللہ کی توحید کی دعوت دی. قوم کہنے لگے, صالح تجھے کیا ہوا, ہم تو تیری جوانی کے انتظار میں تھے, تیرے سے امید تھی کہ تو اپنا قوم کا نام روشن کرے گا, تو نے یہ کیا حرکتیں اور کس قسم کی گفتگو کرنا شروع کر دی. یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا, تجھ سے بڑی امید ہمیں وابستہ تھی جب ماں باپ اللہ کے دین سے دور ہوں اور اولاد کو اللہ دین کی سمجھ نصیب فرما دے, تو اسی قسم کے تانے آج کی اولاد کو بھی سننے پڑتے ہیں کہ کیا ہو گیا تجھے, مسجد میں جانے لگ گیا ہے, یہ چہرے پہ کیا تو نے داڑھی رکھ لی, ابھی تیری کون سی عمر ہے, یہ تیری کون سی, تیرا تو اس سے بڑی امید تھی تو ماں باپ کے دن بدلے گا, ہمارے گھروں کی زندگی بدلے گا, یہ تجھے کیا ہو گیا. تو اس قوم نے کہا, صالح تجھ سے بڑی امید تھی جو قوم کا نام روشن کرے گا, تو کیسی باتیں کر رہا ہے. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس انسانی شکل میں آئی ہوئی فرشتوں کا تذکرہ ہے, جنہوں نے آ کر اللہ کی طرف سے پیغام دیا کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے. حضرت ابراہیم بڑھاپے کے دہلیز پہ ہیں, ماں بیوی بھی بہت بوڑھی ہو چکی ہے. بیوی نے جب یہ بات سنی تو حیرت کا اظہار کیا, میرا بیٹا بانج ہو چکی ہوں. فرشتے نے کہا, صرف بیٹا نہیں پوتا بھی ہوگا, بیٹے کے بعد اللہ تمہیں یعقوب کی صورت میں پوتا بھی نصیب فرمائے گا. اور تمہیں تعجب اور حیرت کیوں ہو رہی ہے, تمہارے گھرانے پہ تو اللہ کی خاص رحمت اور برکت ہے, اس کا خاص کرم ہے, اس نے فیصلہ کر رکھا ہے تمہارے لیے. اور پھر ان فرشتوں سے پوچھا گیا کہ تمہارے اس آنے کا کوئی اور بھی مقصد ہے, فرمایا, ہاں قوم لوط کی ہلاکت ہمارا مقصد ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے, اس میں تو ایک نیک بندہ بھی ہے حضرت لوط. فرمایا, ہاں ہاں وہ تو ہے ہی, ہم اسے بچا لیں گے. جب حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس یہ فرشتے گئے تو یہ خوبصورت نوجوان کی شکل میں گئے, اور قوم لوط گندگی میں مبتلا تھی, وہ اپنی جوانی اور اپنی شہوت مردوں سے پورا کیا کرتی تھی, اس گندگی کے اندر مبتلا تھی. جب انہوں نے ان نوجوانوں کو خوبصورت شکل میں دیکھا تو اسی نیت سے بھاگے دوڑے آئے. حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان مہمانوں کو نہ پہچان سکے, بڑے پریشان ہوئے کہ یہ ظالم لوگ آج مجھے اپنے مہمانوں کے سامنے رسوا کریں گے اور ہم اور میرے مہمانوں کو آج تکلیف پہنچائیں گے. حضرت لوط نے فرمایا, میری بیٹیاں موجود ہیں, تم نے شادیاں کرنی ہیں تو شادیاں کر لو, مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا مت کرو. یہ گفتگو چلی رہی تھی کہ اللہ کے ان فرشتوں نے حضرت لوط کو تسلی دی, گھبرائے نہیں, ہم اللہ کے فرشتے ہیں, ہم ان سے نمٹ لیں گے. اور پھر اللہ رب العزت نے دکھایا کہ پوری کی بستی آسمانوں پہ اٹھائی اور پھر زمین پہ پٹخ دی, عالیہا سافلہا, اوپر نیچے کا حصہ اوپر کر کے زمین پہ پٹخ دیا, اور پھر آسمان پہ پتھروں کی بارش ان بے حیا لوگوں پر ہوئی, اور ہر پتھر پر نشان تھا کہ یہ فلاں شخص کو لگے گا, وہ سر سے لگتا پاؤں سے نکل جاتا, اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر قوم مدین کا طرف تذکرہ ہے, حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں تلقین فرمائی, معاملات میں ڈنڈی مت کرو, ناپ تول میں کمی مت کرو. قوم کہنے لگی, شعیب جب تک تیری نماز کی بات تھی سمجھ میں آ رہی تھی, تیرا یہ دین سمجھ میں نہیں آتا کہ تو ہمارے معاملات کے اندر بھی دخل اندازی دینے لگا ہے. جیسے اس دن کی قوم سمجھتی تھی کہ اللہ کا دین صرف چند عبادات کا نام ہے. آج کے مسلمانوں کے ہاں بھی تصور کچھ ایسا ہی ہے. مسلمان بھی سمجھتا ہے دین صرف مسجد کے اندر ہے, وہ بازار میں آزاد ہے, فیکٹری میں آزاد ہے, کاروبار میں آزاد ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے اچھا حاجی, اچھا نمازی اور اچھا روزے دار, اچھی خاصی خیرات کرنے والا, جب اس کے معاملات میں دیکھو گے تو آپ کو صفر نظر آئے گا. یہ وہ بے دینی کا تصور ہے کہ جو دیگر قوموں کے اندر تھا کہ دین بس چند عبادات اور رسم و رواج کا نام ہے. نہ میرے عزیزو, اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے. جیسے وہ مسجد میں اللہ کی یاد دلاتا ہے, وہ بازار کے اندر بھی اللہ کی یاد کی تلقین کرتا ہے. معاملات ٹھیک نہیں ہے تو نماز بھی ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ جب معاملات میں ڈنڈی مارے گا, حرام کھائے گا, تو اس کی روح عبادات کی ختم ہو جائے گی. تو قوم کا تصور یہی تھا کہ دین بس نماز تھا, اس سے آگے نہیں, اس سے آگے نہیں. نہ سننا چاہتے تھے نہ پوچھنا چاہتے تھے. اس لیے آج مسلمان طلاق کا مسئلہ پوچھے گا, کاروبار کا مسئلہ نہیں پوچھے گا, خلا کا مسئلہ پوچھے گا, لیکن اپنے لین دین کے مسئلے نہیں پوچھے گا. نماز کے بارے میں پوچھ لے گا, روزے کے بارے میں پوچھ لے گا, لیکن کاروبار اس کا حلال ہے, جائز ہے, صحیح ہے, اسے پتہ ہے, پوچھ لے گا تو پھر کرنا بھی پڑے گا, پھر کرنا بھی پڑے گا. اس لیے وہ زحمت ہی نہیں کرتا. اس لیے کہ تصور بن گیا ہے کہ دین صرف مسجد کے چند عبادات کا نام ہے. تو قوم شعیب کہنے لگی, شعیب ٹھیک ہے, تیری نماز تو ٹھیک تھی, اصلا تو کتا مرک انترک ما یعبد او انفل فی اموالنا ما نشا, باقی معاملات میں ہم آزاد ہیں, ہم جو چاہے کرتے رہیں. اس کا تذکرہ فرمایا, پھر اللہ کا اس قوم پر بھی عذاب آیا. پھر حضرت نوح کا تذکرہ ہے, اللہ کا پیغام دیا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, جو نیکی کی زندگی اختیار کریں گے سعادت کی زندگی پائیں گے, اور جو اللہ کی نافرمانی کریں گے وہ ہمیشہ میں جہنم میں جائیں گے. اور پھر فرمایا, قوموں کی ہلاکت آتی ہے دو وجہوں سے. قوموں پر اس وقت عذاب آیا کرتا ہے جب وہ قوم عیش و عشرت میں اور گناہوں میں مست ہو جائے, اور دوسرا سبب یہ ہے کہ ان میں گناہوں سے روکنے والے لوگ بھی ختم ہو جائیں. جب قوم کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ان میں کوئی خیر کی بات, حق و بات, گناہوں سے روکنے والے کے تذکرے مٹ جائیں, اور قوم عیش و عشرت میں اور گناہوں میں پڑ جائے, پھر اللہ کا عذاب آیا کرتا ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا, فلولا نفر من کل فرقۃ منہم لیتفقہوا فی الدین. فلولا, کیوں نہیں ایسے لوگ قوم کے اندر ہوئے جو قوم کو گناہوں سے روکتے, برائی سے روکتے. اور اللہ رب العزت ہلاک نہیں کرتا جب اس قسم کے دائی اور دین کے ایسے مبلغ موجود ہوں جو گناہوں سے روکتے رہتے ہیں, عذاب نہیں دیتا. لیکن جب گناہ بھی عام ہو جائیں اور روکنے والا بھی کوئی نہ ہو, پھر اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور یہ سارے انبیاء کے تذکرے اللہ کی نبی کے زبان سے جاری ہوئے, اور اللہ کے نبی زبان پر قرآن جاری ہوا. یہ آپ کی نبوت اور رسالت کی گواہی ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی اور رسول ہیں. پھر سورہ یوسف کا تذکرہ ہے, جس میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا تفصیل سے واقعہ ذکر ہے. مختلف انبیاء کا قرآن میں ذکر ہے, لیکن ٹکڑوں کی شکل میں, ہر جگہ نئی تعبیر کے ساتھ, نئی نصیحت کے ساتھ, نئے انداز کے ساتھ, نئی شکل کے ساتھ قرآن میں انبیاء کے تذکرے ہیں. لیکن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک واحد قصہ ہے جو اول تا آخر ایک ہی سورت کے اندر موجود ہے, اور اس کی پوری تفصیل ایک ہی جگہ اکٹھی ہے. حضرت اللہ رب العزت نے فرمایا, یہ بڑا زبردست قصہ ہے, بہت سبق آموز ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے یارہ بھائی, اللہ نے انہیں خواب دکھائی کہ سورج اور چاند اور یارہ ستارے, باپ کو خواب پیش کی. باپ سمجھ گیا کہ بیٹے کو اللہ رب العزت اونچا مرتبہ دینے لگا ہے. اب بیٹے, اولاد بھائیوں کے سامنے اس کا تذکرہ نہ کرنا. ویسے بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اپنی صورت اور شاندار سیرت سے, اور پھر چھوٹے بھی, صورت بھی شاندار, سیرت بھی شاندار, اور پھر سب سے چھوٹی بھی, چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں باپ ویسے ہی پیار کرتا ہے. اس لیے حسن فرمایا کرتے تھے, مجھے چھوٹے سے پیار ہے جب تک کہ بڑا نہ ہو, غیب سے پیار ہے جب تک کہ حاضر نہ ہو, بیمار سے پیار ہے جب تک کہ تندرست نہ ہو. یہ فطرت ہے, چھوٹے سے خاص تعلق ہوتا ہے, سبھی کا ہوتا ہے. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی, خوبصورت بھی تھے, خوب سیرت بھی تھے. نرالی سیرت تھی، نرالے اخلاق شاندار تھے، پھر چھوٹی بھی تھے، باپ کی خاص توجہ تھی، لیکن باپ کے اس توجہ پر اولاد کے دلوں کے اندر حسد پیدا ہوا. اور میرے عزیزو، حسد ایسی بری بلا ہے کہ بھائیوں کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو بڑے افسوسناک واقعات رونما ہو جاتے ہیں، بڑے افسوسناک واقعات رونما ہو جاتے ہیں. آپس میں مشورہ کرتے ہیں، اس بھائی کو راستے سے ہٹانا ہے، کہیں ویرانے میں کنویں میں ڈال دو، یا اسے قتل ہی کر دو، بعد میں دیکھی جائے گی، ابا کو راضی کر لیں گے. کسی بہانے طے یہ ہوا، کسی ویرانے کنویں میں ڈال دیں، طے یہ ہوا. چنانچہ اس کو لے کر گئے، ابا سے کہے کہ ہم اسے باہر لے کے جاتے ہیں اور آزاد فضا کے اندر ہمارے ساتھ کھیلے گا، اس کی صحت بنے گی. اور وہاں جب کھیلنے گئے تو اسے کنویں میں ڈال دیا. ابا کے پاس واپس آئے، کہنے لگے کہ ہم کھیل رہے تھے، یوسف کو ایک بھیڑیا نے کھا لیا، دیکھتے نہیں یہ قمیض ہے، اس پہ خون بھی لگا ہوا ہے. مفسرین نے لکھا کہ وہ بھیڑیا کا خون تو نہیں تھا، بکری کا خون تھا، لیکن ایسے نادان تھے، جب آدمی گناہ کرتا ہے تو آدمی کی عقل پہ سب سے پہلے گناہ کا اثر پڑتا ہے. کہہ رہے ہیں بھیڑیے نے کھایا ہے، لیکن پوری قمیض سلامت ہے، کہیں پھٹی ہوئی نہیں ہے، بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا کہ اندر سے یوسف کو نکال لیا اور قمیض سلامت رہی. باپ سمجھ گئے، لیکن فرمایا میں صبر کرتا ہوں، اللہ ہی سے فریاد کرتا ہوں. کنویں میں ڈالا گیا، اللہ رب العزت کچھ اور ہی انداز دکھانا چاہتے تھے کہ بسا اوقات مصیبت اور بسا اوقات آزمائش بڑی نعمت دینے کا ذریعہ بن جاتی ہے، بسا اوقات مصیبت اور امتحان بڑی نعمت کا ذریعہ بنتی ہے اور بڑی عطا اللہ کی طرف سے ملتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ یہ آزمائش تو ہوئی، کنویں میں بھائیوں نے ڈالا، ایک قافلہ تاجروں کا آیا، یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکالا اور بازار مصر کے اندر فروخت کر دیا، چند ٹکوں پر، اس لیے کہ وہ تو بیچنا ہی چاہتے تھے. وہاں وزیر خزانہ کی بیوی جو اولاد سے محروم تھی، اس نے بڑی قیمت لگا، اس نے اسے خریدا اور اسے اپنے گھر میں رکھنا شروع کر دیا. یوسف علیہ السلام جوانی کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں، مرد عورت کا آزادانہ اختلاط، اسلام بہت دور کی سوچتا ہے، اس لیے کہ جب مرد عورت کا آزادانہ اختلاط ہوتا ہے فتنے آ جایا کرتے ہیں اور بستے گھر اجڑ جایا کرتے ہیں، طلاقوں اور خلوں کے گھر، آوازیں ان گھروں کے اندر بھی آنا شروع ہوتی جہاں تین تین بچے ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے کہ مخلوط میل جول مرد عورت کا، اس لیے آج معاشرے کے اندر عورت کے لیے مصیبت بنی ہوئی ہے کہ اس عورت کی وجہ سے دوسری عورت کا گھر تباہ ہو رہا ہے، اس لیے اسلام نے بیچ میں دیوار حائل کر دی. مرد کا دائرہ زندگی الگ ہے، عورت کا دائرہ زندگی الگ ہے، دونوں الگ الگ دائرہ ہیں. رسول اللہ فرمایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں ایک مرد عورت آزادانہ اکٹھے بیٹھیں گے، تیسرا وہاں شیطان ہوگا. یہ عورت فتنے میں مبتلا ہو گئی. اس نوجوان کو گناہ کی دعوت دی، لیکن سبحان اللہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اس محسن کا کیسے احسان فراموش ہو جاؤں جس نے مجھے ایسی عزت بخشی ہے اور یہاں تک پہنچایا ہے، مجھے حیا آتی ہے اس رب کی نعمتوں کی، یوں ناشکری اور احسان فراموشی کرتی ہوئی بھاگ نکلے اس کمرے سے، جہاں خلوت بھی تھی، تنہائی بھی تھی، عورت اپنے تمام تر حسن کے ساتھ بھی موجود تھی. نوجوان بھاگ نکلا. اللہ کی شان میرے عزیزو، یہی ہے مدد تبھی آیا کرتی ہے، جو بندے کے پاس ہو وہ بندہ کرے، پھر اللہ وہ کرتا ہے جو اللہ کی شان ہے. یہ بیٹھا رہے مصیبت فتنوں کے اندر اور کہے کہ کوئی ایسا اوپر سے معجزہ آ جائے کہ میں خود بہت بزرگ بن جاؤں، ایسا نہیں ہوگا. جو اس کے بس میں ہے وہ یہ کرنا شروع کر دے. حضرت یوسف علیہ السلام دوڑ پڑے، دروازے کھلتے چلے گئے. جب اس نے دیکھا کہ اب تو شرمندگی ہوگی، اب تو میرا تذکرہ معاشرے کے اندر ہوگا اور میری بڑی بے عزتی ہوگی، اس نے واویلا شروع کر دیا کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی اس شخص نے آپ کے حرم پر ہاتھ ڈالا ہے اور آپ کی عزت خراب کرنا چاہ رہا تھا. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، آگے دیکھا ایک بچہ، اس سے پوچھ لو یہ کیا کرتا ہے. اس نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو یہ عورت سچی ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو سمجھ لو یوسف سچے ہیں، کہ نکلنا چاہتے ہیں وہ پیچھے سے پکڑنا چاہتی ہے، قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، وہ سمجھ گیا کہ عورت جھوٹی ہے. اور ساتھ یوں بھی کہا کہ تمہارا مکر بہت بڑا ہے، بہت بڑا مکر ہے. شیطان کا مکر کے بارے میں فرمایا کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر کمزور ہے. اور میرے عزیزو, عورت اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے اس دھرتی کی سب سے قیمتی دولت ہے اگر وہ نیک ہو, اور اگر یہ بگڑ جائے تو اس کا مکر شیطان سے بڑا ہے. ان کیدکن عظیم, ان کا مکر اس سے بڑا ہے. اس لیے الشیطان النساء حبائل الشیطان, عورتیں شیطان کا جال ہے. ایک طرف یہ ماں ہے معاشرے کی, اور اس کے بعد میں پوری قوم کے بچے ہیں, پوری قوم کی تعمیر اس کے ہاتھ میں. یہ نیک بن جائے معاشرہ بن جائے گا, اور خدا نخواستہ اگر یہ شیطانی قوتوں کے ہاتھ چڑھ جائے اور اس کی حیا اور عفت داغدار ہو جائے اور یہ بازاروں اور دفتروں کی رونق بن جائے, پھر میرے عزیزوں بھول جائیے کہ نسل سنور جائے اور معاشرے کی تعمیر ہو سکے. ان کیدکن عظیم, جب یہ بات پھیل گئی سوسائٹی کے اندر تو اونچے خاندانوں کی عورتوں نے کہا یہ عجیب ملکہ ہے اور وزیر خزانہ کی عورت ہے, کہ فریفتہ بھی ہوئی دل بھی دے بیٹھی تو ایک غلام کو دے بیٹھی. اس نے کہا اچھا, اس نے ایک دسترخوان سجایا اور دعوت کا انتظام کیا, ہاتھوں میں چھڑیاں دے دی اور دسترخوان پہ پھل رکھ دیے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو باہر بلایا, جب انہوں نے دیکھا تو وہ خود مبہوت ہو گئی, بجائے پھلوں پہ چھری چلانے کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنے لگ گئیں, اور ایسی مدہوش ہوئی چھریاں انگلیاں کاٹی ہوش نہیں آیا. جب خون گرنے لگا تب انہیں ہوش ہوا کہ یہ کیا ہوا. وقطعنا ایدیہن, اور زبان سے کہنے لگی وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے, یہ تو کوئی بہت ہی معزز فرشتہ ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمان لگے, اس عورت نے کہا کہ اس شخص کو میں جیل میں ڈلواؤں گی, اس لیے کہ بدنامی کا راستہ روکنے کا ایک ہی ہے کہ یہ منظر سے غائب ہو جائے, میں اسے جیل میں ڈلواؤں گی. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے فریاد کی, اے اللہ مصیبت مجھے برداشت ہے لیکن معصیت مجھ سے نہیں ہو سکتی. ہاں, مصیبت برداشت کر لوں گا, تکلیف برداشت کر لوں گا, لیکن گناہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. جس گناہ کی طرف یہ بلا رہی ہے یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا. تو جیل کی کال کوٹری, تنہائی, خلوت, تکلیف, یہ سب برداشت ہے لیکن اللہ کی نافرمانی برداشت نہیں ہے. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو جیل میں ڈال دیا گیا, لیکن نبی نبی ہوا کرتا ہے, سبحان اللہ, نیک نیک ہوا کرتا ہے. وہ جہاں جاتا ہے اپنی خوشبو بکھیرنے لگتا ہے, جیلیوں کو اللہ کا بنانے لگا اور ان کو اللہ کا پیغام سنانے لگا. تو جیل والوں کے اندر بھی عزت بڑھ گئی اور وہ بھی ارد گرد اکٹھے ہو گئے. تو دو شاہی خاندان کے خدمت کرنے والے وہ بھی جیل میں آئے ہوئے تھے, اور ان پر الزام تھا کہ وقت کے بادشاہ کو قتل کرنا چاہتے تھے. ان کو خواب آئی اور انہیں خواب حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی. آپ نے تعبیر سے پہلے انہوں اللہ کا پیغام بت سمجھایا, اللہ کی توحید سمجھائی, اور پھر تعبیر بتا دی کہ ایک کو پھانسی ہوگی, ایک آزاد ہو جائے گا, اسی کا تذکرہ ہے. اور جو آزاد ہونے والا تھا اس سے کہا ذرا باہر نکلو تو بادشاہ سے کہہ دینا ایک بے قصور آدمی جیل میں پڑا ہے, اس کی خبر بھی لے لو. لیکن وہ بھول ہی گیا. ایک مدت کے بعد وقت کے بادشاہ کو خواب آتی ہے, اور خواب بڑی ڈراؤنی ہے کہ قحط ساتھ گائے ہیں اور وہ فربا گاؤں کو کھا جاتی ہیں. اور اس طریقے سے خواب جب دیکھی اور اپنے ارد گرد کے مشیروں کو بلایا, خواب کا تذکرہ کیا, انہوں نے کہا ایسی خیالات ہیں, اس خواب کی کوئی حقیقت نہیں. وہی شخص جو آزاد ہوا تھا اسے فوراً خیال آیا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا, فرمایا مجھے جیل بھیجو, ایک نوجوان ہے وہ بڑی شاندار خواب کی تعبیر بتاتا ہے, اسے لے کے آتا ہوں, وہ خواب کی تعبیر بتائے گا. جیل بھی بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا گیا کہ بھائی ایک خواب آئی ہے. اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب بھی بتائی اور آنے والے حالات سے بچنے کی تدبیر بھی بتائی کہ قحط آنے والا ہے, اور قحط سے بچنے کی شکل یہ ہے کہ جو تمہارے پاس غلہ ہے اس غلے کو ان کے بالیوں سے نہ نکالنا بلکہ اتنا ہی نکالنا جو ضرورت ہو, تھوڑا تھوڑا نکالتے رہنا, پھر 10-7 سال تمہارے اوپر قحط آئے گا, وہ تم اسی غلے سے گزار لینا, پھر اللہ کی طرف سے فراوانی ہوگی. تو تدبیر بھی بتائی, خواب کی تعبیر بھی بتائی. وقت کے بادشاہ کے دل کے اندر اس کی قدر ہوئی کہ اس شخص کو تو آزاد کرو اور اس کو میرے پاس لے کے آؤ. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو آزادی کی خوشخبری سنائی, فرمایا میں آزاد نہیں ہوں گا, جیل سے بال نہیں آؤں گا جب تک کہ میرا کردار واضح نہ ہو جائے. جن عورتوں نے میرے اوپر الزام لگایا ان کو بلا کر ان سے پوچھا نہ جائے کہ میرا کیا معاملہ ہے. چنانچہ دربار سے باہر ان کو بلایا گیا اور خواتین نے کہا کہ یوسف اپنے کردار میں بڑا سچا ہے, ہم نے اسے بڑا ورغ لایا ہے, لیکن وہ یہ عفت اور پاک دامنی میں بلند مرتبے پر ہے, اس نے ذرہ برابر خیانت نہ کی. اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سب کچھ اس لیے کیا کہ جب دین کی خدمت اور دعوت دینا چاہے تو آدمی کو اپنا کردار صاف رکھنا چاہیے, کردار صاف رکھنا چاہیے. میرے عزیزو, دل کی دنیا پہ اسی شخص کی بات اثر کرتی ہے جس کی بات کی بھی عظمت ہو اور جس کی شخصیت کی بھی عظمت ہو. ورنہ تو ہزاروں لوگ کانوں سے باتیں سنتے ہیں, کانوں تک ٹکراتی ہیں, اور صرف انہی کے دلوں پہ باتیں, اللہ کے دین کی باتیں اثر کرتی ہیں جن کے بارے میں دل میں عظمت ہو, احترام ہو. بدقسمتی سے مسلمانوں کے ہاں آج دین کی بات سننے کا احترام بھی ختم ہو گیا. دین کی بات سننے کا احترام, نہ اللہ کے گھروں کا احترام ہے نہ دین کی باتوں کا احترام ہے. یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دین کی ضرورت ہی نہیں, ہمیں دین کی ضرورت نہیں, الیاذ باللہ. جس کی نحوست یہ ہے کہ سالہ سال گزر جاتے ہیں, دین کے جس سطح پہ ہوتے ہیں اسی سطح پہ رہتے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا, پہلے میرے کردار کے بارے میں عورتوں سے پوچھو. عورتوں نے صاف کہہ دیا کہ یہ کردار کا بہت اونچا آدمی ہے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اپنی بڑائی نہیں دکھانا چاہتا تھا, لیکن میں اس لیے کہ میں اپنی بڑائی نہیں دکھانا چاہتا تھا, میں ڈرتا ہوں اپنے نفس سے, اس لیے کہ نفس تو ہمیشہ برائیوں کی طرف بلاتا ہے, لیکن میں نے دین کا کام کرنا ہے. لوگوں کے سامنے میرے کردار کے بارے میں واضح, لوگوں کو میرا کردار کے بارے میں واضح ہو کہ میرا کردار کیسا ہے, اس لیے میں نے یہ سارا اہتمام کیا. پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو با اختیار وزیر خزانہ بنایا گیا اور ایک وقت کے بعد مصر کا سربراہ بنایا گیا. وہی بھائی پھر آئے اور غلہ لینے کے لیے گاؤں سے آئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھائیوں کو پہچان گئے, غلہ بھی دیا اور واپس پیسہ بھی واپس کر دیا, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ جو تمہارا چھوٹا بھائی ہے بنیامین, تم اس کو بھی آئندہ لے کے آنا, غلہ اور بھی ملے گا. جب یہ گھر گئے پیسہ بھی واپس آ گیا, غلہ بھی مل گیا. ابا سے درخواست کی بنیامین کو بھی ہمارے ساتھ بھیج دیں. یہ سب اللہ کی طرف سے ایک نظام چل رہا ہے. بنیامین کو بھی بھیج دیا گیا, اور دوبارہ جب آئے تو بنیامین کو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا میں آپ کا بھائی ہوں. ایسا انتظام ہوا کہ بنیامین کسی چوری میں گرفتار ہو گیا اور وہ بھائی واپس چلے گئے, اور بنیامین حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ٹھہر گئے اور چوری میں پکڑے گئے, اسی کا تذکرہ فرمایا. اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتظام ہوا کہ پھر یہ بھائی سارے دوبارہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلے. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اور بنیامین کی تلاش میں نکلے, اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پھر حاضر ہوئے. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بتا دیا کہ میں تمہارا وہی بھائی ہوں جس نے تم نے کنویں میں ڈالا تھا, لیکن اللہ ہے, اللہ بڑی قدرت والی شان والی ذات ہے, جسے بچانا چاہے کوئی بال بھی بھیگا نہیں کر سکتا. اور بس اوقات آدمی مصیبت میں آتا ہے, تکلیف میں آتا ہے, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نئی نعمتیں دینے کا ایک ذریعہ بنتا ہے. اور جو آدمی تقوی اور صبر سے کام لیتا ہے, یہ ہر نعمت کا سرچشمہ ہے, اس سے نعمتوں کے دروازے کھلتے ہیں. صبر کیا اور تقوی اختیار کیا, اور آج میں نے تمہیں سب کو اللہ کی خاطر معاف کر دیا. جاؤ ابا کو بھی لے کے آؤ, اور جب ابا کو لینے کے لیے گئے تو میری قمیض بھی لے جاؤ, اس لیے کہ ابا کی بنائی رونے کی وجہ سے بنائی بھی ختم ہو گئی تھی. یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بھائیوں کا قافلہ بھی نکلا ہی تھا کہ باپ کہنے لگا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. اللہ کی شان ہے, یوسف اسی دیہات کے کنویں میں پڑے ہیں, باپ کو خبر نہیں ہے, اور یہاں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں ہیں, اللہ نے خوشبو پہنچا دی ہے. یہ سب اللہ کا نظام ہے, دینا چاہے خبر, دینا چاہے تو مصر کی خبر بھی دے سکتا ہے, نہ بتانا چاہے تو اسی دیہات کے کنویں میں پڑے ہیں, یوسف کا پتہ نہیں لگتا. پھر یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی قمیض آنکھوں پہ رکھی گئی, بنائی واپس آ گئی, ابا بھی مصر میں آئے, اور ان سب نے آپ کے سامنے سجدہ تعظیمی بجا لایا. اس شریعت میں جائز تھا. فرمایا اب تو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے یہ وہی خواب ہے جو میں نے دیکھا تھا کہ سورج چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں, یہ اسی خواب کی تعبیر ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ساری خبریں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں اور اللہ کا نبی کی سچائی اور آپ کی رسالت کی گواہی ہیں، اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. اور پھر سورہ رات کا تذکرہ ہے جس کے شروع میں قرآن کی عظمت کا تذکرہ، پھر اللہ کی وحدانیت کا تذکرہ، اور ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے ساتھ کوئی خاص معاملہ کرے تو جب تک قوم خود ذلت کے اسباب اور اللہ کی ناراضگی کے اسباب نہ اختیار کرے، اللہ رب العزت ان کی حالت نہیں بدلتا. لیکن جب قوم خود ہی اپنے اعمال بدل دے تو پھر انہیں عروج اور عزت بھی کوئی نہیں دے سکتا. اسی کا تذکرہ فرمایا ہے. پھر تمام زمین و آسمان کی ساری مخلوق اللہ کی عبادت کرنے والی، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہے. پھر فرمایا باطل اور اہل باطل، ان کی مثال ایسی ہے جیسے سیلاب کی جھاگ بظاہر ہر چیز پہ چھا جاتی ہے لیکن ایک وقت کے بعد خشک ہو کے نام و نشان مٹ جاتا ہے. اور مثال حق کی اور اہل حق کی سونے اور چاندی کی طرح ہیں جو زمین پہ ٹھہر جاتی ہے، بلکہ جب بھٹی میں ڈالی جائے تو اس کے اوپر سے اور خالص سونا چاندی نکلتا ہے. اس لیے فرمایا باطل کے عروج سے گھبراؤ نہیں، مایوس نہ ہو، ہاں شرط یہ ہے کہ حق والے صحیح طور پہ میدان میں آ جائیں. لیکن بدقسمتی ہے آج باطل نے ہماری اچھائیاں لے لی اور ہم نے باطل کی ساریاں برائیاں لے لی. جس دن حق والے اپنے حق کردار پہ سامنے آ گئے اللہ باطل کو ویسے بھی مٹا دے گا. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا جو ہماری ایمان کی چلتا ہے ہم اسے بھلائی عطا کرتے ہیں، اور جو ہماری نافرمانی کرتا ہے پھر اس کی سزا جہنم ہے اور اس کا برا ٹھکانہ ہے. اللہ عمل کی توفیق نصیب فرما دے. سبحانک اللہ وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا اللہ، نستغفرک و نتوب الیک.